جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا پروگرام ہونے کے باوجود جنگ میں حاضر ہو کر جمعہ کے موقع پر آپ سے بات چیت کرنے کا موقع نہ مل سکا، جس کی وجوہات اور اسباب آپ کے علم میں آ گئے ہوں گے کہ کراچی میں فکر جنگوی شہید کانفرنس ایک بہت بڑی سطح پر منعقد ہوئی، جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب کو مجھے اور قائد سپاہ صحابہ کو اس میں تقریر کرنا تھی. پروگرام کے مطابق جہاز کی سیٹیں اوکے تھیں، لیکن اس کانفرنس کی کامیابی اور اس کے وسیع تر انتظامات کو دیکھ کر کراچی کی شیعت اس قدر گھبرا اٹھی کہ وہ اپنے سابقہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی. کانفرنس میں شامل ہونے والے قافلے جو گاڑیوں سزوکیوں پر مشتمل تھے، ان میں سے آخری سزوکی جو ایک قافلے کے ساتھ آ رہی تھی اس کے اوپر گرنیڈ مار دیا گیا، جس سے ہمارے ایک ساتھی عمران موقع پر شہید ہو گئے اور ان کے بھائی شدید زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس طرح پھر پروگرام عمران شہید کا جنازہ جمعہ کے ایک بہت بڑے اجتماع جو جامعہ صدیق اکبر ناگن چرنگی میں ہوا، اس میں جمعہ کی نماز کے بعد پڑھایا گیا. ان کے والدین سے تعزیت، کفن و دفن کے مسائل، پھر اس لیے گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع نہیں ملا. گزشتہ 15-20 روز سے، بلکہ مہینہ دو مہینے سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت حکومت کی سرپرستی میں تخریب کار غنڈہ عناصر اپنی مذموم کاروائیوں میں ایک ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جس کی واضح مثال آپ کے سامنے فیصل آباد میں عین جلسہ کے اوپر فیرنگ جتوئی میں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کے جلسے پر فیرنگ، اور اسی طرح چکوال میں تقریر کے درمیان میں لاؤڈ سپیکروں سے مداخلت، بھیرا میں گزشتہ شب جلسے کے درمیان میں سرکاری اہلکاروں کی موجودگی میں فیرنگ اور جلسے کے درمیان میں سپیکر کھول کر گڑبڑ، چند روز قبل اٹک کے اندر جب میں تقریر ختم کر چکا تو 100-150 تقریب کاروں کا ایک جتھا گولیوں کی فیرنگ کرتا ہوا آگے بڑھا، جس کی زد میں آ کر ایک پولیس کا نوجوان شہید ہو گیا اور ایک شدید زخمی ہو گیا. کراچی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کی بے حسی اور حکومت کی طرف سے بجائے اس کے کہ مجرموں کو گرفتار کر کے کیفر و کردار تک پہنچانے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حق و صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے سنی حقوق پر مبنی سپاہ صحابہ کے نعرے کو بے اثر کرنے کے لیے پاکستان میں آل سنت کی بیداری کی روک تھام کے لیے سپاہ صحابہ کی مقبولیت سے بکھلا کر ایسے ایسے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جس کا کسی بھی جمہوری حکومت میں نہ دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ایسے ہی دور میں کلمہ حق بلند کرتے رہنا، ایسے ہی دور میں حق و صداقت کے پیغام کو سناتے رہنا، ایسے ہی دور میں جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، ایسے ہی ظلم کی سیاہ رات میں حق و صداقت کے دیپ جلانا، یہ ازل سے اہل حق کا شعار رہا ہے۔ دعا کیجئے پروردگار عالم سپاہ صحابہ کے جوانوں کو، سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو، سپاہ صحابہ کی قیادت کو، اس کارواں کے ایک ایک فرد کو، اپنے اسلاف کی یادوں کو، اپنے اسلاف کے کردار کو اجاگر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اسی سلسلہ میں قرآن مجید کی جس سورت کی شروع کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں پروردگار عالم نے قسم کھا کر، یا جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتلایا تھا کہ کسی چیز کی قسم اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بھی کھائی جاتی ہے، کسی چیز کی قسم آنے والی بات کی اہمیت کو سامنے رکھنے کے لیے بھی کھائی جاتی ہے، اور کسی وقت قسم گواہ کے طور پر بھی کھائی جاتی ہے۔ تو تیسویں پارے کی سورہ بروج میں پروردگار عالم فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، مجھے برجوں والے آسمان کی قسم ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خلاق عالم فرماتے ہیں کہ برجوں والا آسمان اس بات پر گواہ ہے، والیوم الموعود، اور وعدہ دیے ہوئے دن کی قسم ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم ہے، وشاہد ومشہود، بعض نے اس سے بھی یوم معاشر قرار لیا ہے، بعض نے کہا اس سے مراد جمعہ کا دن ہے، قتل اصحاب الاخدود، تین قسمیں کھا کر پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے لوگ تباہ ہو گئے۔ یہ خندقوں والے لوگ کون ہیں جن کے بارے میں قسم کھا کر پروردگار عالم نے بتلایا کہ یہ لوگ تباہ ہو گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تفاسیر بھری ہوئی ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام کی فرامین کی روشنی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد ایک ایسا بادشاہ عراق کے ملک میں آیا جو لوگوں سے اپنی پرستش کراتا تھا، اور اس نے اپنا ایک خاص قسم کا بت بنا رکھا تھا، ہر ایک کو حکم دیتا تھا کہ وہ اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کے سامنے سجدہ کرے. خدائی کا دعوے دار وقت کا سب سے بڑا مشرک, وقت کا جابر اور ظالم بادشاہ, اس نے اپنے ساتھ اپنا ایک وزیر و مشیر کاہن رکھا ہوا تھا, جادوگر کاہن نجومی, جو مختلف حساب و کتاب ٹونے ٹانکے ستاروں کی چال کو دیکھ کر پیشین گوئی کرتا تھا یا اسی طرح غلط قسم کے انداز سے جادو کے غلط اثرات ڈال کر بادشاہ کے دشمنوں کو پریشان کرتا تھا. وہ شخص ایک دن بڑا ہی اداس, بڑا پریشان حال بادشاہ کے پاس آیا تو وقت کے مشرق بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا بات ہے, آپ آج بہت پریشان ہو, آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب میری زندگی بہت تھوڑی باقی رہ گئی ہے, میں مرنے والا ہوں لیکن میرے بعد میرا کوئی جانشین نہیں ہے, میرے بعد کوئی میرا نمائندہ نہیں ہے, میرے علوم کا وارث نہیں ہے جو تیرا ساتھ دے, تیرا تعاون کرے, تیرے ساتھ ہر مرحلے پر تیری مشکل کو سمجھ کر اس کے لیے کوشش کرے. میں اس بات پر مغموم ہوں کہ میں نے جو کچھ تجربات کیے, جو کچھ حاصل کیا, میں کسی کو دے کر نہ جا سکا. تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, ہم کسی نوجوان کو تیرے سپرد کرتے ہیں, تو اس نوجوان کو اپنے علوم سکھا اور اپنا تمام تر تجربہ اس کے سامنے رکھ دے, اس کا نچوڑ اسے پیش کر دے. چنانچہ ظالم بادشاہ کے دور میں بھی سلیکشن ہوا, میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر ایک نوجوان کو منتخب کیے جانے کا پروگرام طے پایا. ابھی اسلام نہیں آیا, پیغمبر اسلام تشریف نہیں لائے, وقت کا جابر مشرک بادشاہ ہے, ایک نوجوان کو بھری مملکت سے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون ہے قابل جوہر, کون ہے ذہین اور سمجھدار نوجوان جو جلدی سے اس کاہن اور جادو کا جانشین ثابت ہو. اگر آج کے دور کی میاں چنو کی شخصیت ہوتی تو وہ کہتی کہ ایسے کرو, ایک آدمی ہے جس کے ساتھ زیادہ ایم پی اے ہوں گے اسی کا مان لیں گے. اعلان کیا جاتا ہے کہ قابلیت پر سب کچھ ملے گا, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر قابلیت نہیں, پھر محنت نہیں, پھر جوہر قابل کی داد نہیں. کیونکہ خود اگر قابلیت معیار ہوتی, اگر پاکستان میں کسی عہدہ اور منصب پر پہنچنے کا معیار قابلیت ہوتی تو ہمیں میٹرک فیل وزیر اعلی نہ ملتے, ہمیں کوئی منشی وزیر اعلی نہ ملتا. اگر قابلیت ہوتی تو پھر ساتویں جماعت سے فیل ہونے والے وزیر نہ ہوتے. چونکہ یہاں سارا مسئلہ ہی ان میرٹ پر ہے, سارا مسئلہ ہی اقربا پروری پر ہے, سارا معاشرہ ہی ظلم و ستم پر رواج پاتا ہے, تو اس لیے یہاں یہ توقع رکھنا کہ قابلیت اور میرٹ پر فیصلے ہوں گے, این خیال استو محال استو جنون, تو میں بات کر رہا تھا کہ اس جابر بادشاہ کے دور میں بھی سلیکشن ہوا. تو ایک غریب گھر کا بچہ, غریب گھر کا بچہ, وہ ون نمبر آیا اپنی ذہانت و فطانت میں، اپنے حافظے اور ذہن میں، چنانچہ اس کے گھر والوں کو وظیفہ دیا گیا، اس بچے کا وظیفہ لگا دیا گیا کہ بھئی تمہارا صرف ایک کام ہے، تم صبح شام اس کاہن کے پاس آؤ اور اس سے آ کر جادو سیکھو۔ میں محض قصے کے لیے کہانی کے طور پر یہ واقعہ نہیں سنا رہا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید قصے کہانی کی کتاب نہیں، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جسے آپ کے سامنے میں نے عرض کرنا ہے۔ اس سے آپ کو اور مجھے کیا نتیجہ ملے گا، مجھے اور آپ کو اس دور میں اس سے کیا سبق ملے گا، میرے اور آپ کے لیے اس واقعہ سے کیا راہ عمل متعین ہوتی ہے، ہم نے آج قرآن کی روشنی میں اسی بات کو اپنے پلے میں باندھ کر لے جانا ہے۔ یہ نوجوان مل گیا، صبح آتا ہے شام کو چلے جاتا ہے، روٹین ہے اس کی بنی ہوئی۔ ایک روز یہ نوجوان جا رہا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ راستے میں کچھ لوگ جمع ہیں، یہ بھی آگے بڑھ کر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک راہب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پیروکار، آپ کے دین کا مبلغ دائی، لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ ظالم بادشاہ کے دور میں، جابر بادشاہ کی حکومت میں، مشرک بادشاہ کے دور میں ایک راہب، ایک عالم توحید کی دعوت دے رہا ہے اور لوگ اس کی باتوں کو سن کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ اس کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے، کوئی اسے خوف زدہ کرتا ہے، کوئی اسے مرعوب کرتا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی تبلیغ سے فارغ ہو گیا، دعوت دے چکا، سارے لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے، لیکن یہ بچہ وہی کھڑا رہا، اور جب سب لوگ وہاں سے مجمع چھٹ گیا، یہ بچہ اس کے قریب جا کر کہتا ہے کہ بابا مجھے کھول کر بتلاؤ، مجھے صحیح صحیح بتلاؤ کہ تم کیا دعوت دیتے ہو، تم کیا چاہتے ہو۔ اللہ کی دی ہوئی ذہانت تو تھی، صلاحیت تو تھی، انسان کے پاس صلاحیت ہو، عقل ہو، خرد ہو، انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ عقل کی روشنی ہو تو دین اسلام اللہ کی الوہیت اور توحید کا مسئلہ ایسا واضح ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، چند اشاروں کے بعد، چند باتوں کے بعد آدمی خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ لائق کی عبادت صرف اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا اور حاجت روا وہی آ سکتا ہے جو خالق مالک ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، سجدے کے لائق بھی وہی ہے، نظر و نیاز بھی اسی کے نام کی ہو سکتی ہے، کسی کو نقصان بھی وہی دے سکتے ہیں، نفع بھی وہی پہنچا سکتے، مقدمات سے بڑی وہی کر سکتے ہیں، مشکلات کی تاریکیوں سے وہی نکال سکتا ہے، کنویں کے اندر یوسف کو باہر وہی لائے گا، ساحل مراد پر نوح کی کشتی کو وہی لے جائے گا، اور آگ کے اندر ابراہیم کو نجات وہی دے گا، چھری کے نیچے سے اسماعیل کو وہی بچائے گا۔ وہی ہے جو یوب کی فریاد سنتا ہے، وہی ہے جو کریم کو فرعون کے مقابلے میں فتح دیتا ہے، وہی ہے جو پروردگار عالم ہے کہ جس نے چاہا تو آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے گیا۔ عقل ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی کی عقل بے وقوف پیروں نے، پاگل مقتداؤں نے، کسی کی عقل گائے کے پیشاب نے، کسی کی عقل مت پتھروں کی مورتیوں کے سامنے پیشانی رگڑ رگڑ کر زائل ہو چکی ہو، اسے توحید کا مسئلہ سمجھ نہ آئے تو نہ آئے، ورنہ یہ مسئلہ بڑا واضح ہے. انسان، میں انسان، اپنے جیسے انسان کو جو زندہ رہا، کبھی حضور یہ کپڑے لے لو، زندہ رہا حضور کھانا کھا لیجئے، زندہ رہا حضرت بیمار ہوئے تو ڈاکٹر لائے گئے، زندہ رہا تکلیف ہوئی تو ایکس رے کرایا گیا، زندہ رہا کمزور ہوئے تو ڈرپ لگائی گئی، زندہ رہا پریشانی ہوئی تو ڈھارس دی گئی، زندہ رہا مصیبت ہوئی تو تعاون کیا گیا، زندہ رہا پیاس لگی تو پانی پلایا گیا، زندہ رہا گرمی لگی تو غسل کرایا گیا، زندہ رہا سردی لگی تو لحاف اڑایا رہا، زندہ رہا ضرورت پیش آئی تو محتاج بنا، زندہ رہا کھانے کی طلب ہوئی تو کھانے کی طرف دوڑا، پانی کی ضرورت ہوئی تو پانی کی طرف دوڑا، اب مرا ہے قبر کا مہمان ہوئے اب مشکل پشا بن گیا، اب حاجت روا بن گئے، اب بیٹے بیٹیاں دینے لگے، زندہ تھا تو اپنے گھر میں بیٹا نہ لا سکا. وہی بات ہوئی ملتان کے اندر والی، کہتا تھا تو ہی کا کھیت میں ڈوب گنا دیواں، تو ڈھیا کھیت میں پتر گنا دیواں، کوئی آ کے جا کے کہتا نا کوئی اولاد، کہتا ہت تو ہی کا کھیت میں ڈوب گنا دیواں، تو دھی آ کے میں پتر گنا دیواں، کوئی میرے جیسا چلا گیا اس نے کہا اندھے کے اندھے پہلے آنکھیں تو لے لے، اپنی آنکھیں تیرے پاس نہیں. لیکن یہ دور وہ ہے کہ اس دور کے حاکم اندھوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں، جس دور کے حکمران اندھوں کے ہاتھوں لٹ جائیں، اندھے لوٹ لیں اس دور کے حکمرانوں کو، تو اندھے نے دور کے حکمران کو، وقت کے وزیر اعظم کو، اس کے سارے سیکٹری ایٹ کو چکر دے کر یہ بتلا دیا کہ میں آنکھوں کے اندھا ہوں، تم دل کے اندھے ہو، میری آنکھوں کی بصارت نہیں ہے، تمہاری عقل کی بصارت نہیں ہے، میرے پاس بینائی نہیں ہے، تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے. بہرحال توحید کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ تو وہ مسئلہ ہے میرے بھائی جس کو رب کے 1,24,000 پیغمبروں نے بیان کیا. کیا مسئلہ ہے؟ توحید بن او لوگو ہوندے نہیں گزارے، توحید نبیوں نے پتھر کھائے، توحید انبیاء کے سر چیر دیے گئے، توحید اللہ کے نبیوں کو ویقتلون النبیین بغیر الحق، رب کے نبی بغیر جرم کے شہید کر دیے گئے، توحید ہے کہ آمنہ کے لال کو پتھر مارے گئے، توحید ہے کہ پیغمبر اسلام کے دندار شہید کر دیے گئے، توحید ہے جس سے پیغمبر پر آجڑی لاتی گئی، توحید ہے گلوئے پیغمبر میں پٹکا ڈالا گیا، توحید ہے مکہ جیسا وطن چالنے پہ مجبور کر دیا گیا، توحید ہے جس کے لیے 23 سال پیغمبر نے مصیبت اٹھائی ہے. وہ بچے کے سامنے جب اس عالم نے، اس دائی نے توحید کا سبق رکھا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت تھی، فوراً اس نے قبول کر دی، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، تم بابا جی تم صحیح کہتے ہو. بھئی میں آپ کی توجہ چندے کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں، تقریر وال کان رکھو تے چندے وال جیب رکھو، ہیں کان ادھر تے پیسے ادھر، جب کبھی تقریر اچھی ہوتی ہے نا تو چندہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر توجہ نہیں ہوتی. میرے بھائیو، بچے نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ہونہار بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے دائی کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، ایمان لے آیا. اب اس کی روٹین بدل گئی، وہ گھر سے نکلتا پہلے بابا راہب کے پاس جاتا، اس سے علوم حاصل کرتا، پھر کاہن کے پاس جاتا، کاہن کے پاس جانے میں دیر ہوتی تو کاہن سزا دیتا، جب گھر کو واپس لوٹتا پھر بابا کے پاس جاتا، گھر میں آنے کو دیر ہوتی تو گھر والے سزا دیتے، کہاں رہتے ہو، کہاں رہے، وقت کہاں ضائع کیا، لیکن یہ کچھ نہ بتاتا، کہتا بس ایسے ہی راستے میں دیر ہو گئی۔ ابھی اس کے سیکھنے کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک روز یہ بازار میں جا رہا ہے، اس نے کیا دیکھا کہ ایک ازدحام ہے، لوگوں کا رش ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، راستہ بلاک ہے۔ آگے بڑھ کر سوال کیا کہ کیا بات ہے، چل کیوں نہیں رہے ہو، جا کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ بعض روایتوں کے مطابق شیر، بعض کے مطابق اژدھا۔ انہوں نے کہا یہ خوفناک جانور، یہ مہلک جانور، جب تک یہ خونخوار درندہ، یہ زہریلا اژدھا یہاں پڑا ہوا ہے، کسی کی کیا جرأت ہے کہ وہ اس کے قریب جائے؟ کوئی اسے تیر مارے گا تو یہ بفر جائے گا۔ بڑے سے بڑا بہادر، اتنے جگرے والا کوئی نہیں ہے جو تلوار لے کر اسے قتل کر دے۔ جب یہ اپنی مرضی سے اٹھ جائے گا تو راستہ کھل جائے گا، ورنہ ہم کھڑے ہوئے۔ اس بچے کے ذہن میں یکایک ایک بات آئی کہ مجھے بابا راہب نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس نے کہا تھا کہ مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا، اس نے کہا تھا ضرورت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس نے کہا تھا کہ انسان ساری کائنات جاندار ہو بے جان ہو، یہ اللہ کی تابع فرمان ہے۔ یہ بابا راہب نے مجھے سبق سکھایا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہا اے آسمانوں کے رب، اگر بابے راہب کا دین سچا ہے، تو واقعی ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر میں اس دین کا واسطہ دے کر تجھے اپیل کرتا ہوں، تیرے سامنے التجا کرتا ہوں کہ اس شیر کو مار دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر شیر کی طرف مارا، پتھر لگنے سے پہلے شیر جان بھاگ ہو گیا، شیر وہاں ڈھیر ہو گیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک بچے نے پتھر مارا ہے اور شیر موت کی نیند سو گیا، چرچا شہرت، اور جب بچے کو دیکھا تو یہ وہ بچہ نکلا جو جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی یہ کمال حاصل کر گیا جادو میں، بڑا جادو سیکھ لیا اس نے، کمال کر دی۔ استاد سے شاگرد بڑھ گیا، گرو سے چیلا آگے نکل گیا، اس نے تو کمال کر دی، ایک پتھر سے شیر مار دیا، بڑی شہرت۔ چنانچہ یہ شہرت پہنچتی پہنچتی بادشاہ کے ایک نبینے وزیر تک پہنچی۔ اس نبینے وزیر کو جب بچے کی اس کرامت کا علم ہوا تو وہ اس بچے کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں نبینا ہو چکا ہوں، میری آنکھوں کی بینائی جواب دے چکی ہے، تجھے فن حاصل ہو چکا ہے اور تو بہت پہنچا ہوا ہے، تسی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہو، میرے لیے کچھ آپ ہاتھ بڑھائیں، کچھ میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں، کچھ میرے لیے کریں۔ کوئی میرے ورگا ہوں کہ تینوں پتہ ہی نہیں میں ادو اگے پہنچا ہوا، بڑ مارتا، شیخی مارتا، جیسا کہ آج کل کے جاہلوں کا وتیرہ ہے، شفا اللہ دے دے۔ کہتے ہیں دیکھا ماری پھوک نہیں ماری، پھوکا مار کے دیواراں چلا دیتی ہیں، ایک پھوک نواز شریف نو مار دے وہ بھی چلا جائے لاہور نو، پھوک مار دین سائیں، اور پھر جا جا اللہ دیسی پتر نہیں تھے دھی، اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ یہ تعویذوں کا چکر، صحیح تعویذوں پہ میں یقین رکھتا ہوں، یہ ذہن رکھنا، حضرت مولانا تھانوی نے باضابطہ امال قرآنی کتاب لکھی ہے، قرآن پاک ویش فی صدور قوم مومنین، یقین ہو تو قرآن سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹونے ٹانکے، جادو، سفلی کالے علم، شرکیہ عبارات، غیر اللہ کو سورنا اور پکارنا، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، اگر کسی کو ضرورت ہے وہ قرآن کے دروازے پر آئے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جو در پیغمبر سے نہیں ملتی؟ پیغمبر کے در چھوڑو گے کبھی جانوروں کا پیشاب پیو گے، پیغمبر کا در چھوڑو گے کبھی غیر اللہ کے دروازوں پر متھے مارو گے، اور قسمت میں جو کچھ ہے وہ مل جائے گا لیکن ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اچھا جی، ہو جاندہ ہے، ہو جاندہ ہے، ازما کے ویکھیا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ تو مسلمان ہیں، ہندو کہتے ہیں ازما کے ویکھیا ہو جاتا ہے، ہندو بتوں کے سامنے جا کر منتیں مانتے ہیں کام ہو جاتا ہے، سکھ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، گائے کو پوجنے والے کہتے ہیں ہو جاتا ہے، بچڑے کو پوجنے والے کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی پروردگار عالم جو مشرق بن کے لینا چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو کافر بن کے لینا چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو مومن بن کے لینا چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، ملتا ہر ایک کو ہے۔ تو وہ گیا اس کے پاس، بچے نے کہا نہ میں جادوگر ہوں، نہ میں کہن ہوں، اور نہ کوئی کرنی والے پہنچی سرکار ہے، بات سننے کا اگر حوصلہ ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے، میں تو ایمان لے آیا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کی الوہیت و توحید پر۔ اگر تو ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ اس نے کہا میں صدق کے دل سے ایمان لاتا ہوں۔ یہ بابا کے پاس لے گیا اور اس نے اور بابا نے مل کر دعا کی، پروردگار عالم نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ بابا نے کہا دیکھو بیٹا، تم نوجوان ہو، تمہاری شہرت ہو گئی ہے، تمہارا پیغام پھیل گیا ہے، بات ایک سے بڑھ کر تین تک تو پہنچ چکی ہے، لیکن شہرت پوری مملکت میں ہو گئی ہے۔ اب میں تجھے بتلاتا ہوں، جب توحید کے نعرے کی شہرت ہو جائے، جب توحید کا پیغام پھیلنے لگ جائے، تو پھر قربانی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں، اب اپنے آپ کو تیار کر لو مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرا نام نہ لینا۔ چنانچہ بادشاہ نے دوسرے روز جب کچہری لگائی، آپ یہ سارا واقعہ تفصیل سے معارف القرآن میں پڑھ سکتے ہیں، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس کی نویں جلد میں، آخری جلد میں، کسی کو بتلانا نہیں۔ بادشاہ نے کچہری لگائی، اس کی نظر سارے وزیروں اور مصاحبوں پر پڑی، اس نے کیا دیکھا کہ وزیر کی آنکھیں پھڑک پھڑک کر رہی ہیں، وزیر کو دیکھ کر بادشاہ کو اعتبار نہ آیا، اس نے کہا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی حضور بالکل آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، ساری کچہری اور محفل مجھے نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی نظر واپس کیسے ہوئی؟ اس نے کہا جی بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں بتلاؤ کیسے؟ آخر جب مجبور کیا، اس نے کہا اس بچے کی دعا کی وجہ سے ہوئی۔ بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی کہ بچہ کامل ہو گیا، بچے نے جادو سیکھ لیا۔ اس نے بچے سے کہا کہ کیا وجہ ہے، سچ بتلاؤ۔ تو بچے نے کہا وقت آ چکا ہے کہ میں اب حق کو چھپا نہیں سکتا، اب میں حق کو نہیں چھپا سکتا، یہ جادو کا کمال نہیں، یہ کسی ٹونے ٹانکے کا کرشمہ نہیں، یہ کہانت کے کسی اصول پر عمل پیرا ہونے کا ثمرہ نہیں. یہ تو میں دین عقیدہ اور نظریہ وہ قبول کر چکا ہوں جو توحید پر مبنی ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کہلاتا ہے. بادشاہ کو یہ سن کر سخت غصہ آیا. اس نے سب سے پہلے اس نابینا وزیر کو بلوایا, کہا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل. کس کے ہاتھ پر؟ بابا کے ہاتھ پر. اس کو بلوایا, قتل کرا دیا گیا. وزیر سے کہا کہ باز آ جاؤ. اس نے کہا میں باز نہیں آ سکتا. اسے بھی شہید کر دیا گیا. اب بچے سے کہا کہ باز آؤ. اس نے کہا یہ ناممکن ہے, میں نے تم پر بڑا پیسہ خرچ کیا ہے. بادشاہ نے کہا تیرے اوپر وظائف, تیرے گھر والوں کے لیے وظائف کے خزانے کھولے, تو نے عقیدہ بدل لیا. بچے نے کہا میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا. تو بادشاہ نے کہا جلادوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑو اور اسے لے جاؤ پہاڑ کے اوپر, پہاڑ کی چوٹی سے اسے نیچے گرا دو تاکہ اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے اور باقی لوگوں کو کان ہو جائیں کہ آئندہ کوئی بھی اپنے اباؤ اجداد کا عقیدہ نہ چھوڑے. جلاد لے گئے. جب پہاڑ کی چوٹی پر گئے, بچے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اے اللہ اگر تو خالق و مالک ہے, اگر تو قادر و مشکل کشا ہے تو مجھے نجات دے. پہاڑ میں زلزلہ آیا, جلاد گر کر مر گئے. بچہ صحیح سلامت پھر بادشاہ کے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ بادشاہ کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھ, شرک کو چھوڑ کر اللہ کے دامنے توحید میں آباد ہو. اپنی جھوٹی بڑائی کے نعرے مارنے کی بجائے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر لے. اس بت کو توڑ, اپنا اور اپنی قوم کا سر رب کے سامنے جھکا کر سرخرو ہو جا, دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر. بادشاہ نے جب اس کو اس طرح تبلیغ کرتے دیکھا, اس نے کہا وہ جلاد کہاں ہیں؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا, وہ تیرے غلام تھے, میں مولا کا غلام تھا, وہ مجھے سزا دینے چاہتے تھے, میرے مولا نے ان کو سزا دے دی. کہنے لگا اسے جکڑو, کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں اسے غرق کر دو. اسے جکڑ لیا گیا, کشتی میں بٹھایا, سمندر کے درمیان میں لے گئے. جب اسے پانی برد کرنے لگے, ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اے اللہ تو خالق و مالک ہے تو میری حفاظت کر. کشتی کو ایسا پلٹا آیا, سارے کے سارے ملاح کشتی چلانے والے ڈوب گئے اور بچہ صحیح سلامت ساحل مراد پہ پہنچایا. پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا. پھر توحید کی بات, پھر تبلیغ کی بات. بادشاہ نے کہا یہ کیا کہ تم نے انہیں کہاں چھوڑ آیا ہے؟ اس نے کہا اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. میں بار بار تجھے مطلب کر رہا ہوں, میں تمہیں بار بار اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ اپنی حرکت سے باز آ, شرک کی لت سے نکل, کفر کی دلدل کو چھوڑ, اللہ کی توحید کے سامنے سر رکھ. بادشاہ پھر باز نہ آیا. آخر کیا ہوا کہ جب بھی بادشاہ بچے کو ختم کرانے کی کوشش کرتا, قتل کرنے والے, تلوار اٹھانے والے, غرق کرنے والے, پہاڑوں سے گرانے والے, آگ میں جلانے والے خود مصیبت کا شکار ہو جاتے, بچہ صحیح سالم اور محفوظ رہتا. میرے بھائیوں, ایک دن بادشاہ پریشان ہو گیا اور بچہ بھی آ کر کہنے لگا بادشاہ حجت تام ہو چکی ہے,
اللہ کی ڈھیل کی رسی اب اپنے حرکت میں آ چکی ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے ختم کرنا چاہتا ہوں. تو بچے نے کہا پھر سن، یہ تیر پکڑ، اس کو کمان میں ڈال، کمان کو ہاتھ میں پکڑ، میرا نشانہ لے اور میری طرف تیر چلاتے ہوئے یہ کہہ بسم اللہ برب ہذا الغلام، کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. جب بادشاہ نے تیر چلایا اللہ کا نام لے کر، بچے کی پڑپڑی میں سر کے اندر سوراخ کرتا ہوا تیر پار ہو گیا، بچہ اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے شہید ہو گیا. بچے کا شہید ہونا تھا، بادشاہ کا تیر چلانا تھا، پورا کھڑا ہوا مجمع، دیکھنے والے لوگ، یہ امبوہ کثیر، یہ عوام کا جمگٹھا بچے کی شہادت کو دیکھ کر ایک ایک کی زبان سے یہ بات نکل پڑی لا الہ الا اللہ. شہید کی جماعت ہے، وہ قوم کی حیات ہے. ایک بچہ شہید ہوا ساری قوم مسلمان ہو گئی، ایک بچہ دائیہ جل کر بیک کہہ گیا پوری قوم اس کے موقع مشن پر چلی آئی، ایک بچے نے دین کے لیے قربانی دی پوری قوم کی نجات کا سبب بنا، ایک بچہ رب کے پاس چلا گیا ہزاروں کو اس راستے پہ ڈالتا چلا گیا. ابھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، آپ نے اس پورے واقعہ کو آج کے حالات کے سامنے رکھ کر اس کے اوپر نتیجہ نکالتے آنا ہے. ایک حق نواز شہید ہوا، ایک حق نواز شہید ہوا، وہ وارننگ دیتا رہا، وہ حجت دام کرتا رہا، وہ ظالموں کو للکارتا رہا، وہ جابروں کو للکارتا رہا، وہ کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کہتا رہا، اس پہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے، اس پہ قاتلانہ حملے کیے گئے، وہ موت کے منہ سے نکلتا رہا اور بار بار آ کر یہی کہتا رہا مجھے موت کی نیش سلانے والوں، جب میں موت کی وادیوں میں چلا جاؤں گا تمہارا سکون بھی تباہ کر دوں گا.
جلدی تیری جرت کو، جلدی تیری جرت کو، جنگ کنارا جنگ کی آواز،
میرے بھائیو
جنگ کنارا جنگ کی آواز،
شہید کے خون سے، شہید کے خون کے گرنے سے پہلے سوئی ہوئی قوم میں بیدار ہو جایا کرتی ہیں. بیدار ہوئی یا نہیں ہوئی قوم؟ اسی ڈھنگ کو دیکھ لیجئے، پہلے 37,000 ووٹ، ابھی سال نہیں گزرا 63,000 ووٹ، قوم کی بیداری نہیں کہیں گے آپ اسے؟ جب زندگی ہے تو پیغام چند اضلاع تک ہے، چند شہروں تک ہے، جب شہادت ہوئی تو جنگلی کی آواز سمندر تراش کر گئی، جنگلی کی آواز سرحدوں سے پار چلی گئی، شہادت تھوڑا تھی سر کو غرب میں شمارا چلو میں، وہ کون سا ملک ہے جہاں جنگلی نہیں گرجتا؟ میں آج اب آگے چلیے، شہید ہونے والا تو شہید ہو گیا، بعد میں قوم پہ کیا بیتی؟ حق نواز تو شہید ہو گئے، اب ہم پر اور آپ پر کیا بیتے گی؟ حق نواز تو چلے گئے، میں نے اور آپ نے کن مراحل سے گزرنا ہے؟ وہ نوجوان شہید ہوا پوری قوم بیدار ہوئی تو بات کہاں تک پہنچی؟ قرآن کا مطالعہ کر. قتل اصحاب الاخدود, خندقوں والے تباہ ہو گئے. کون خندقوں والے؟ بادشاہ نے قوم کی بیداری دیکھ کر عقل کے ناخن لینے کی بجائے, سوچ سمجھ سے کام لینے کی بجائے, بدلتے ہوئے حالات کو دیکھنے کی بجائے ضد پہ اتر آیا, ظلم پہ اتر آیا, جبر پہ اتر آیا, انتقامی سیاست پر وقت کا بادشاہ اتر آیا. اس نے کہا بازا یہ مذاق برداشت نہیں ہوگا, میں تمہارے زبانوں سے توحید کا نعرہ نہیں سن سکتا, میں حق کی آواز تمہارے زبان سے نہیں نکلنے دوں گا. قوم نے کہا جو تم چاہ سکتے کر, ہم حق کی آواز نہیں چھوڑ سکتے. بادشاہ نے کہا اپنے ہواریوں کو, اپنے لشکریوں کو, آگ کی خندقیں کھودو, خندقیں کھودو. بڑی بڑی کھالیاں کھودی گئیں, اس کے اندر لکڑیاں ڈالی, اس کے اوپر روغن ڈالا جو پٹراغ کا کام دیتا تھا. آگ جلا دی گئی, خندقیں آگ سے بھر دی گئیں. اخدود کا معنی ہے خندقیں, النائزات الوقود, جس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی. خندقیں کھود دی گئیں. بادشاہ نے کہا ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو لاؤ, ایک ایک کو ہتھکڑیوں میں, بیڑیوں میں جگہ کر آگ کی خندق پہ لایا جاتا. کہا جاتا کلمہ چھوڑ, پیغمبر کا دین چھوڑ, رب کی توحید کا انکار کر, اپنے واپس دین پر آ, بادشاہ کے وقت کے سامنے سجدہ کر, بادشاہ سے معافی مانگ, اس کے سامنے رو, گر گیا, بادشاہ کی منت سماجت کر. وہ سارے کے سارے لوگ جن کی تعداد 70,000 سے زیادہ تھی, ایک ایک طرح ہتھکڑیوں میں, بیڑیوں میں جھگڑا طرح, وہ انکار کی طرح کہ رب کی عبادت کے بعد بندے کی عبادت نہیں ہو سکتی, توحید کا دعوت پکڑنے کے بعد میں شرک کی دلدل میں نہیں آؤں گا, رب کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں تیری طاعت نہیں کرتا. اور شان ہونے نہ پائی تھی, 70,000 مواحد آگ میں چلا گیا. کتنے لوگ آگ میں چلے گئے؟ 70,000 انسان آگ کی نظر ہو گیا. آخر میں ایک عورت آئی, عورت بھی کیا ہے, بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, دوسرے بچے کو انگلی سے لگایا ہوا ہے. بھائی کہا بات آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہنے لگی نہیں آتی. بچہ اٹھایا, آگ میں پھینک دیا. صبر کر گئی, دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی. انہوں نے کہا اب بھی وقت ہے. بابا کہنے لگی نہیں آ سکتا. بادشاہ نے کہا اسے لٹا, اس کے سینے پر دو پیتے بچے کی گدر رکھ کے ذبح کر دو. مار ہٹ گئی, بچہ چھاتی پر رکھ دیا. جب بچے کے گلے پر چھری چلنے لگی, ماں کے وجود میں لرزہ جاری ہو گیا. ماں کانپ اٹھی, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, دو پیتا بچہ بول پڑا. اس نے کہا اماں, اماں پاس میں آؤ, اپنے پاس سکلال میں لگز پیدا نہ ہونے دے. اماں ایمان کا دامن آپ سے نہ چھوڑنا, بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. وہ دیکھ یہ آگ نہیں ہے, یہ جنت کے برات ہے. میرا بھائی شہید ہو کر وہ جنت کے دروازے پر پکارا ہے, ماں مرتی مت جانا, رب کی تائید کا دامن نہ چھوڑنا. میرے بھائیو, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے ملک میں ایک نہر کی کھدائی ہو رہی تھی. کھدائی کے درمیان ایک قبر اکھڑی، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، تر و تازہ ہے، پھول کی طرح اس کا جسم ہے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا خون کے فوارے چھوٹ پڑے، ہاتھ رکھ دیا خون بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ مورخوں سے پوچھا، تاریخ کی کتابوں کو کھولا، انہوں نے کہا یہ وہ عبداللہ ابن طارق ہے جو وقت کے جابر ظالم کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ میرے بھائیو، اس واقعہ کے بعد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن قصے بیان نہیں کرتا، قرآن وہ واقعات لاتا ہے جن واقعات کی مثال کائنات میں بار بار رونما ہونا ہوتی ہے۔ قرآن وہ اصول بتلاتا ہے جس اصول پہ کائنات کو گزرنا ہے۔ قرآن وہ نقشے رکھتا ہے جن نقشوں پر مومنوں کو غیر مسلموں کو چلنا ہے۔ قرآن وہ باتیں بتلاتا ہے جس پر رب کے چاہنے والوں کو شیطان کے پیروکاروں کو چلنا ہے۔ رب نے یہ واقعہ بیان کر کے بتلایا ہے کہ جب ایک مرد مجاہد اٹھ کھڑا ہو، جب ایک رب کے دین کی دعوت دینے والا وقت کے ظالم سے ٹکرا جائے، جب مال معاشرے کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جائے، جب ایک مرد مجاہد اٹھ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے نہیں رہ سکتی، دنیا کا کوئی جبر کوشن اس کے پاس تکرار میں لذت پیدا نہیں کر سکتا، اس کا پیغام بھاگتا ہے، اس کا پیغام بھاگتا ہے، وہ زندہ ہے تو زندہ ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے حیات جان جان نہیں پاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مولانا حق نواز شہید نے اس غیر گزرے دور میں جو پرچم اٹھایا تھا، وہ حق و صداقت کا پرچم تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ پھر اس پرچم کے اٹھانے کی وجہ سے اس مرد مجاہد کو، اس مختصر وجود کے انسان کو، اس پہاڑ جیسا دل رکھنے والے انسان کو، اس شیر جیسا جگر رکھنے والے انسان کو، مصیبتیں آئیں یا نہیں آئیں؟ جیلیں آئیں یا نہیں آئیں؟ قتل کے مقدمے بنے یا نہیں بنے؟ پریشانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مار پڑی یا نہیں پڑی؟ کوئی دنیا کی طاقت اس عظیم انسان کے پاؤں میں ڈگمگاہٹ پیدا کر سکی؟ کر سکی؟ شہادت کے بعد آپ کو بیداری نظر آ رہی ہے، شہید کے خون کا رنگ ابھرتا نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے، آپ کو ان کے موقف پروگرام سے یگانگت، تعلق، مودت اور ان کے پروگرام اور مشن سے وابستگی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے مصیبتیں آئیں گی، اگر ہیں تو مصیبتیں
آئیں گی،
پریشانیاں
آئیں گی،
جھوٹے مقدمات، ہتھکڑی، بیڑی، جیل، مصیبت، پریشانی، جھک جائیں؟ جھک جائیں؟ کوئی مک مکاؤ کر لیں؟ کوئی لین دین؟ کوئی سودے بازی؟ سڑکاں نہیں بننی، پھر نالیاں نہیں بنے گی، آپ ووٹ ہی نہیں دیں گے کل مجھے؟ نالیاں نہیں بنے گی۔ میرے بھائیو، میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حالات کیا ہیں، کیا ہوگا، مت گھبراؤ کیا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ موت ہی ہوگی نا، زیادہ سے زیادہ موت ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص سودے بازی کر لے، بلڈنگ لے لے، بنگلہ لے لے، مکان لے لے، پرمٹ لے لے، پلاٹ لے لے، وزارت لے لے، مشارت لے لے، کتنے دن، کتنے دن، اور آپ کے لیے تحفہ آ گیا ہے انشاءاللہ العزیز، جس نے اس ناکارہ کو ووٹ دیا ہے وہ میری اتوار کے روز کی کیسٹ سن لے، اگر کیسٹ سننے کے بعد اس کا دل، اس کا ضمیر، اس کا قلم گواہی نہ دے کہ میرے ووٹ کا حق ادا ہو گیا ہے تو پھر کہنا. آپ اخباروں میں پڑھ چکے ہوں گے. میں نے کہا اور ظالمو کب تک بادشاہی رہے گی, کب تک رہے گی؟ تم پولیس کو مجبور کر کے ہم پہ مظالم کراتے ہو, تم بچیوں کو سگریٹوں سے جلواتے ہو, تم جھنکے چیئرمین کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں کرواتے ہو, تم ہم پہ قاتلانہ حملے کراتے ہو, تم ماں بہنوں کی توہین کرواتے ہو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو, وقت آنے والا ہے ہم پورے پنجاب میں تمہارا نعت کا بند کر دیں گے. اور میں نے وہاں عرض کیا ہے کہ آج بھی اللہ کے فضل سے, لفظ یہ ہیں, اللہ کے فضل سے, عوام کے تعاون سے ہم جہاں چاہیں حکمرانوں کا داخلہ بند کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ باقی رہی یہ بات کہ پولیس کے ریمانڈ لینے کے بعد آپ کے سامنے حقائق آتے ہیں, 15-15 دن کی مار کے بعد 12-12 سال کے بچوں کو مرچیں ان کے جسموں میں ڈالنے کے بعد, الٹا لٹکانے کے بعد آپ کہتے ہیں بیان آ گیا ہے, آپ کہتے ہیں اقرار کر لیا ہے. تو میں نے کہا جناب میاں نواز شریف نو ایک دن نہیں دے دیو, ایک دن نہیں. کہ سر سن لینا آپ, وہ سپیکر نے یہ الفاظ کاٹنے کا حکم دیا تھا, وہ اللہ کے فضل سے کٹے ہی نہیں, وہ آگے کیسا سارے سپیکر نے کہا یہ الفاظ میں ایکسپینس کرتا ہوں یا یہ الفاظ میں حذف کرتا ہوں, وہ پتہ نہیں ان سے بھول ہو گئی, وہ کسی کیسر سے کٹے ہی نہیں, حذف ہی نہیں ہوئے. جب میں نے یہ بات کہی پہلی مرتبہ اسمبلی کے اندر جو موجود تھے انہوں نے تو ڈیسک بجائے, جو گیلریوں میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی تالیاں بجائی پہلی مرتبہ. میں نے کہا ایک دن دے دو, شام ہوگی تو میاں صاحب کہیں گے نہ میں وزیر اعظم ہوں نہ میں مسلم لیگ کا صدر ہوں. یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے, پولیس کو ایک دن, سپاہی صحابہ کو ایک گھنٹہ, بس یہ ہر شہر نہ منوا دیے تھا, جیڑا نہ کیتا ہے وہ بھی منو گے. اور 15-15 دن مارتے ہو, 15-15 دن الٹا لٹکاتے ہو, 15-15 دن ڈنڈے مارتے ہو, 15-15 دن بیدار رکھتے ہو, 15-15 دن ایک ایک منٹ کو سولی پہ چڑھا کر سال کے بھا لیا ہے کہ دور نہیں ہے تمہیں کاموں کی میں پتا چل جائے گا کیا بھاؤ بکتی ہے. اور اب انشاءاللہ پتا چلے گا یا نہیں چلے گا, سب قدم سب قافلے اب کاموں کی طرف تاکہ پتا چل. میرے بھائیو اور بات پچھلے ہفتے صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی, 20-25 منٹ تک اس ظلم و ستم سے, جبر و تشدد سے, گرانڈ کے روکنے سے, راستے میں روڑے اٹکانے سے, جنگ کے ایک ایک ظلم پر مبنی ہم نے 3 صفحات پر یادداشت پیش کی. اور میں نے کہا بتلائیے سوئی گیس کا کیا ہوا, آپ کے کہنے پر ہم نے آپ کو خط لکھا تھا. صدر نے فوراً اپنے قریب بیٹھے ہوئے سیکرٹری فضل الرحمان سے کہا کیا بنا, اس نے کہا آپ کے آرڈر پہنچ گئے ہیں, وہاں سے جواب آ گیا ہے کہ سوئی گیس کا سروے ہو چکا ہے, کام شروع ہو چکا ہے. اب کہتے ہیں جی یہ تو اسی کرایا, تسی کرایا صحیح, تسی کرایا صحیح. اس نے کہا اگر کوئی رکاوٹ پیش آئے تو مجھے بتلانا. اب میں کہنا چاہتا ہوں اگر سوئی گیس میں کوئی رکاوٹ ہوئی, اس کا کام رکا, کوئی روڑا اٹکایا گیا, تو میں اس کا ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ کو سمجھوں گا, اور یہ رکاوٹ پیدا کرنے والے میں مسلم لیگ جھنڈ کے فیصلہ باد کے پنجاب کے ذمہ داروں کو سمجھوں گا. اس لیے کہ اب اس نے اصولی طور پر کوئی رکاوٹ تھوڑے ساڈے اختلاف اپنی جگہ سوئی گیس آن دیو پما بے شک اپنی تختیاں لا لے جی سانو تختیاں تختیاں کا کوئی شوق نہیں تختیاں کا شوق ہوں اسی ہوں تک کوئی 5-10 کروڑ لے کے سڑکاں سڑکاں بنا کے اپنی تختیاں لوا لیں سانو نمبر بناؤن کا کوئی شوق نہیں اللہ دی ذات راضی ہونی چاہیے کوئی تختی کی ضرورت نہیں اس لیے میر نامہ وری کے لیے سوئی گیس کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے اور اگر کی گئی تو اس کا سخت نوٹس لیا جائے گا عوام گریبان پکڑنے پہ مجبور ہوگی ہم سے کوئی پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے ہم اخبارات کی کٹن صدر کے دفتر کا ریکارڈ اسمبلی کے بیان اور وائی اور اسی طرح ذمہ دار افسر اور وفاقی وزراء سے کیے گئے سوالات اسمبلی میں ان کے جوابات یہ پیش کریں گے کہ ہم نے ہر موقع پر سوئی گیس لانے کے لیے تاریخی کردار ادا کیا ہے یہ کام شروع ہو گیا تھا رکاوٹ اگر ہوئی تو تمہاری طرف سے ہوگی یہ بات ذہن میں رکھیے گا دوسری بات میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست پوچھتے ہیں غموں کے بادل کب چھٹیں گے میرے دوست پوچھتے ہیں دوست سے مراد وہ بھی ہیں جو جیلوں کی تاریکیوں میں ہیں جو حوالاتوں میں بند ہیں جو مصیبتوں میں ہیں میں کسی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آ سکتا یا نہیں آ سکا لیکن میرا پیغام ہے اپنے ہر مظلوم داس کے نام اپنے کارکن کے نام جہلے کے نام مصیبت میں گرفتار کے نام میں دوست پوچھتے ہیں غموں کے بادل کب چھٹیں گے نہیں 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 وہ کوئی شب نہیں اور جس کی روشن سہار نہیں 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 وہ کوئی شب نہیں جس کی روشن ظلم کی تاریکی دم توڑ رہی ہے میں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں وقت پر بتانا قبل از وقت ہونے کی وجہ سے نقصان بھی دے سکتی ہیں